الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم یہ کتاب ہے فیوز یزدانی جو ترجمہ الفتح ربانی کا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے اصلاحی بیانات کا اصلاحی مجالس کا مجموعہ ہے اس میں سے ہماری اتوار کی مجلس میں پڑھا جا رہا ہے اللہ پاک سے یہ مانگ کر بیٹھیں کہ اللہ جو روحانی تاثیر رکھی ہے جو نورانی تاثیر رکھی ہے جو ایمانی تاثیر رکھی ہے جو ایخانی تاثیر رکھی ہے جو احسانی تاثیر رکھی ہے ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح دے جو ہمارا اس مجلس سے مقصود ہے ہم تو اس طلب کو لے کر بیٹھے ہیں کہ ہمارے دل بن جائیں سنور جائیں پاک ہو جائیں صاف ہو جائیں شفاف ہو جائیں نفس کی آلائشوں سے پاک بگڑی طبیعت کی آلائشوں سے پاک ماحول کی مادی اور گندی فضائیں ان کی آلائشوں سے پاک اللہ کی یاد سے غفلت سے دل پر شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے یہ قرین بن جاتا ہے یہ بھی علائشیں ڈالتا رہتا ہے اس کی علائشوں سے پاک انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے تو اللہ ہمارے دلوں کی صلاحیت کو درست فرمائیں گے ہمارے دل اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنے والے بنیں گے اللہ پاک کی محبت سے معمور ہوں گے اللہ کی ہر اطاعت کو شوق اور رغبت سے ابھارنے والے بنیں گے اللہ کی ہر نافرمانی سے ہمیں روکنے والے بنیں گے دل کا اصلی کام تو یہ ہے اور تصوف سے یہی تصفیہ مقصود ہے تزکیہ یہی ہے کہ اپنے اندر کے منفی جذبات پر قابو پانے کی صلاحیت حاصل کرنا تاکہ اللہ کی خوشنودی اس کی رضا والے اعمال پر آنا ہمارے لیے آسان ہو جائے انشاءاللہ یہ ارشادات بھی ان کے لیے ہیں جو اس زمانے میں حضرت کے پاس اسی طلب کو لے کر آتے تھے اس لیے ان کے در تاثیر ہے تو یہ ایک 46ویں مجلس ایک مجلس چل رہی ہے جس میں سے کچھ پڑھا گیا تھا گزشتہ اتوار کی چند سطریں پھر پڑھ لیتے ہیں فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے اللہ اس کو وہ علم نصیب فرماتا ہے جو اس کو حاصل نہ تھا اس پر تفصیل سے پچھلی اتوار بات ہو چکی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے اللہ اس کو وہ علم نصیب فرماتا ہے جو اس کو حاصل نہ تھا اول مخلوق سے علم حاصل کرنا ضروری ہے اور وہ حکم یعنی شریعت ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر خالق سے علم حاصل ہوگا وہ علم لدنی ہے اللہ کرے یہ بات ہمارے بھی سمجھ میں آ جائے کہ پہلی بات شریعت ہے شریعت کے بغیر گزارا نہیں ہے حضرت بار بار اس کا تذکرہ کرتے ہیں اس لیے پہلے شریعت مطہرہ کو سیکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے پھر اللہ دل پر کچھ علوم کھولتے ہیں وہ علم لدنی ہے واتے یہ وہ علم ہے جو قلوب کے لیے مخصوص ہے یہ ایک راز ہے جو باطن کے ساتھ خاص ہے اس کے لیے شیخ کے طریقت کا دامن پکڑنے کی حاجت ہے استاد کے بغیر تو کسی فن کو کس طرح سیکھ سکتا ہے یعنی اس کے لیے کہ ہمارے دل کے اندر وہ صلاحیت آ جائے ان علوم کو ہم جاننے والے بن جائیں اس کے لیے شیخ کے طریقت کا دامن پکڑنے کی حاجت ہے کہ استاد کے بغیر تو کسی فن کو کس طرح سیکھ سکتا ہے کیوں کہ تو حکمت کے گھر میں ہے پس ہر فن کے لیے استاد بنانا ضروری ہے تو دل کی اصلاح یہ بھی ایک فن ہے اس کے لیے اس لیے عرض کیا جاتا ہے لفظ پیر آج بدنام ہو چکا ہے کیوں کہ ہم نے پیر ایسے دیکھے ہیں ہر ایک کو پیر کہہ دیا ہے پیر جیسے عرض کیا کرتا ہوں یہ فارسی کا لفظ ہے بوڑھے کو کہتے ہیں یعنی تجربہ کار اس کی زندگی زیادہ گزری ہے اس کے تجربات زیادہ ہیں اس نے نفس سے مقابلہ کافی زمانہ کیا ہے یہ نفس کو مغلوب کرنے کا فن جانتا ہے اس کی شیطان کے ساتھ टक्कर लगी है, ये इससे बचना जानता है, माहौल की फजाओं का इसने मुकाबला किया है, इसलिए जानता है, इसके तजुर्बा से फायदा उठा लो, बात इतनी सी है। तो पीर यहाँ पर है, तो यहाँ उस्ताद की जरूरत इसलिए है कि वो उसको जानता है, उस फन को जानता है, उसके फन को सीखने के लिए हमें इसलिए उस्ताद बनाना जरूरी है। इलम तलब कर, इसकी तलब फर्ज है। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इलम तलब करो अगरचे चीन ही में क्यों ना हो। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त जो लफ्ज चीन का इस्तेमाल किया तो मुराद ये था कि ये दूर से भी अगर जाना पड़े फिर भी इतना सफर करके इलम को हासिल करो। आगे फरमाते हैं, साहबजादा, ये हजरत का खिताब अपने मुरीद के साथ है, बड़े लाड से, बड़े प्यार से, अपने मुरीद से। मुरीद वो है जिसने सच्चा इरादा किया है अपने अंदर की सलाहियत को हासिल करने के लिए, अपने दिल को बदलने के लिए, अल्लाह की अताअत पर आने की सलाहियत हासिल करने के लिए, अल्लाह की नाफरमानी को छोड़ने की सलाहियत हासिल करने के लिए। उसको फरमा रहे हैं कि साहबजादा, उसकी सोबत इख्तियार कर जो तेरे नफ्स के जिहाद पर तेरी इयानत करे, ना कि उसकी जो तेरे मुकाबले में नफ्स की इयानत करे। अल्लाह करे बात समझ में आ जाए। हजरत बार बार इसको फरमाते हैं, असल हमारा दुश्मन हमारा अपना नफ्स है। नफ्स क्या है? वो हमारे अंदर में एक मनफी कुव्वत है जो अल्लाह ने रखी है, उसकी हिकमत है। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं, फअल्हमा फजूरा व तक्वाह, कि इंसान के अंदर में फजूर की कुव्वत भी रखी है और तक्वा की कुव्वत भी रखी है। कद अफलहा मन ज़क्काहा व कद खाबा मन दस्साहा, कामयाब वो हो गया जिसने तज़किया कर लिया, यानी अपने अंदर की मनफी कुव्वत को दबा लिया, मगलूब कर लिया, और जिसने इसका अक्स किया वो नाकाम हो गया है? तो असल जिहाद तो नफ्स का है। ये नफ्स वो मनफी कुव्वत है जो हर वक्त हमें उभारती है गलत की तरफ, नाफरमानी की तरफ, गलत लज्जात की तरफ है? इसलिए इसके लिए फरमाया कि उसकी सोबत इख्तियार कर। ये अपने मरीद को नसीहत कर रहे हैं है? जो तेरे नफ्स के जिहाद पर तेरी इयानत करे, मदद करे। तो अपने नफ्स को मगलूब करना उससे सीख ले, मनफी जज्बात पर काबू पाना तो सीख ले, उससे सीख ले जो मदद करे, ना कि उसकी जो तेरे मुकाबले नफ्स की इयानत करे, जो तेरे नफ्स के तकाजों को पूरा करने पर उस पर तुझे उभारे, उसकी सोबत इख्तियार ना कर, ना कि उसकी जो तेरे मुकाबले नफ्स की इयानत करे। जब तू जाहिल व मुनाफिक और तबीयत और ख्वाहिश वाले शेह की सोबत इख्तियार करेगा तो तेरे मुकाबले में नफ्स का मददगार बनेगा। अल्लाह बचाए, जब तू जाहिल व मुनाफिक और तबीयत और ख्वाहिश वाले शेह की सोबत इख्तियार करेगा तो तेरे मुकाबले में नफ्स का मददगार बनेगा। यानी अल्लाह की अताअत पर आने में मददगार नहीं बनेगा, अल्लाह की नफ्स, क्योंकि नफ्स की सृष्ट है, वो बुराई का हुक्म करता है जब नफ्स अमारा है। इसलिए फरमाते हैं कि उसकी वो मुकाबले में तेरी मदद करेगा। मशायह की सोबत दुनिया के लिए नहीं इख्तियार की जाती। हाँ, अल्लाह करे बात समझ में आ जाए। ये शेख की जमा मशायख है, शेख भी अरबी में बूढ़े ही को कहते हैं। यहां मुराद वो बूढ़ा है जिसने शैतान और नफ्स को मगलूब करने का फन सीख कर ये सलाहियत हासिल कर रखी है। इसलिए फरमा रहे हैं कि और ख्वाहिश वाले, जब तू जाहिल मुनाफिक और तबीयत और ख्वाहिश वाले शेख की सोबत इख्तियार करेगा तो तेरे मुकाबले नफ्स का मददगार बनेगा। मशायख की सोबत दुनिया के लिए नहीं इख्तियार की जाती। यानी शेख को तलाश करना है या मुर्शद, जो नाम भी लेने, मुर्शद को इख्तियार करना है या पीर को इख्तियार करना है, तो इसलिए नहीं करना कि दुनिया के, आज अल्लाह रहम फरमाए, जो कि तुम्हारे दिलों दिमाग पर मादियत ने गलबा किया हुआ, आज हमारी सोच मादियत से आगे नहीं निकलती, मादी लज्जात ही की फिक्र है। इसलिए आज पीरों को तलाश करते हैं, को वजीफा मिल जाए ताकि मादी नफे और ज्यादा हो जाए। عمومی طور پر فضاؤں کے اندر چاہیے. کوئی ایسا کوئی عمل مل جائے، ایسا کوئی وظیفہ مل جائے جس میں کاروبار چمک جائے، کاروبار کی رکاوٹیں دور ہو جائیں. آج ساری سوچ اسی لیے دیکھیں یہاں فرما رہے ہیں، یہ خود پیرانے پیر ہیں، اللہ نے ان پر اس کو کھولا ہوا ہے، اس لیے فرما رہے ہیں کہ مشائخ کی صحبت دنیا کے لیے نہیں اختیار کی جاتی. مشائخ کی صحبت سے تو ہم نے وہ صلاحیت لینی ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کر دے، یعنی اللہ کی رضا کے قریب کر دے، اللہ کی خوشنودی کے قریب کر دے، یعنی اس کی رضا اور خوشنودی والے اعمال پر ہمیں ڈال دے. اس میں راست میں رکاوٹیں جو ہیں ان پر غلبہ پانے کی صلاحیت حاصل ہو جائے. اللہ کرے یہ بات ہمیں بھی سمجھ میں آ جائے. کیا فرماتے ہیں، مشائخ کی صحبت دنیا کے لیے نہیں اختیار کی جاتی بلکہ آخرت کے لیے کی جاتی ہے. کیوں کہ جب طبیعت پر غلبہ پا لیا جائے گا، منفی جذبات پر غلبہ پا لیا جائے گا، پھر دل کے اندر ایسی شفافت آئے گی، ایسی لطافت آئے گی، ایسی پاکیزگی آئے گی، ایسی اس کی استعداد بنے گی کہ جس میں اللہ کی محبت دل میں راسخ ہوگی، اللہ کی قرب کا احساس ہوگا، اور اس کے قرب کے احساس سے کہ دل پر جو ہے جو حقیقت کھلے گی، یہ بات کھل کر سامنے آ جائے گی، ہم اس دنیا کے نہیں لیے نہیں ہیں، یا رہنے کے لیے نہیں ہیں، یہاں تو آخرت کی تیاری کے لیے ہیں. آخرت اصل ہے، مستقل وہاں رہنا ہے، اس لیے کہ اس کی فکر غالب ہوگی. اس لیے فرماتے ہیں کہ جب مشائخ کی صحبت دنیا کے لیے نہیں اختیار کی جاتی بلکہ آخرت کے لیے کی جاتی ہے. جب شیخ طبیعت و خواہش والا ہوگا تو اس کی صحبت دنیا کے لیے ہوگی، جب صاحب دل ہوگا تو اس کی صحبت آخرت کے لیے ہوگی. صاحب دل، اللہ کرے یہ بات بھی ہمیں سمجھ میں آ جائے. یہاں صاحب دل سے مراد کیا ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کے دل ہے دوسروں کے دل نہیں ہے. اصل میں دل ہے کیا، یہ بھی سمجھنے کی چیز ہے. حیوانی دل تو ہر حیوان کے پاس ہے، ہر انسان کے پاس ہے، جو دھڑکتا ہے اور رگوں میں خون پہنچاتا ہے اور جسم کا ظاہری نظام اس سے چلتا ہے. یہاں مراد وہ نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں، اللہ کا شکر ہے آپ بھی جانتے ہیں، ہر جانتا ہے کہ یہاں جب، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ٹکڑا ہے، اس کی اصلاح ہو گئی تو پورے جسم کی اصلاح ہو گئی، اور اس میں بگاڑ آ گیا تو پورے جسم میں بگاڑ آ گیا. جان لو کہ دل ہے، ہم سب جانتے ہیں، اس سے مراد یہ حیوانی دل نہیں ہے کہ انجیوگرافی سے پتہ چل جائے کہ اندر جناب کوئی کلاٹ ہے، یا اس کے دل کا جو ہے وہ ایسا وال بند ہو گیا ہے، اب اس کا علاج ہوگا. یہاں یہ مراد نہیں ہے، یہاں مراد دل کے اندر ایک پوشیدہ اللہ نے قوت رکھی ہے، وہ اس کی ارادے کی قوت ہے. انسان کے ارادے کے جسم تابع ہے، اگر اس میں بگاڑ ہے ہر لوگ دنیا میں لگا ہوا جو مونے میں کا، اسی کی فکر غالب ہے. اس لیے جو ہے جب صاحب دل ہوگا، یعنی مراد یہ ہے جس کا دل واقعی صاف ہو چکا ہوگا، اس کی صحبت آخرت کے لیے ہوگی، کیونکہ دل سے دل میں یہ چیز سرایت کرتی ہے. اس لیے صحبت کے یقینی اثرات ہیں، صاحب دل کی صحبت سے دل محسوس کرتا ہے، اور جس کا ذوق، یہ ذوق کی چیز ہے جی، جس کے دل کا ذوق بیدار ہو جاتا ہے وہ محسوس کرتا ہے، جس کا نہیں ہے وہ ویسے ہی ہوتا. اس لیے یہاں فرماتے ہیں جب صاحب دل ہوگا شیخ ہے تو اس کی صحبت کس کے لیے ہوگی، آخرت کے لیے، کیونکہ دل اس کو پہچانے گا اور دل اس کو رغبت دلائے گا کس کے لیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا ختم ہو جائے گی. دیکھیے دنیا کس کو کہا گیا ہے، یہ بات بھی اللہ کرے ہمارے دل میں اتر جائے. ہم نے دنیا کچھ اور سمجھا ہوا ہے. مولانا روم رحمت اللہ فرماتے ہیں، ان کا ایک فارسی کا شعر ہے، اکثر عرض کیا جاتا ہے، چیز دنیا از خدا غافل بدن. خود ہی سوال قائم کرتے ہیں فارسی کے شاہ رام کے کہ دنیا کیا ہے، اللہ سے غافل ہونا. نئے قماش و نقرا و فرزند و زن، یہ لباس کا، یہ بیوی بچوں کا، سونے چاندی کا نام دنیا نہیں ہے. ہم اسی کو سمجھتے ہیں، یعنی جو جائز خواہشات اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہیں ان کو شریعت مطہرہ کی حدود کے اندر پہ جائز طریقے سے پورا کرنا، یہ دنیا نہیں ہے. دنیا کب بنے گی؟ جب اللہ سے غافل ہو کر یا تو ناجائز خواہشات پہ مگن ہے یا جائز خواہشات کو ناجائز طریقوں سے پورا کر رہے ہیں. اس لیے کہ اللہ سے غافل ہونا، جو اللہ سے غافل ہے اس کو شریعت کی قرآن کے تبر جی کچھ ملنا چاہیے. لیکن جو اصل ہے صاحب باطن جو ہے، وہ جو ہے صاحب دل جو ہے، اس کی توجہ کدھر ہوتی؟ آخرت کی طرف. یعنی ہر عمل میں اس کا دھیان ہوتا ہے کہ اس کا میری آخرت پر کیا اثر پڑے گا. کیوں؟ کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کے یقینی اثرات ہماری آخرت پر پڑ رہے ہیں. اس لیے فرما رہے ہیں جب صاحب دل ہوگا تو اس کی صحبت کس کے لیے ہوگی؟ آخرت کے لیے ہوگی. اور جب صاحب باطن ہوگا تو اس کی صحبت مولا کے لیے ہوگی. یہ ایک اور اونچا، ایک سٹیپ اور اوپر چلے گئے. پہلی بات، دل کے اندر اس دنیا کی حقیقت کھل گئی اور آخرت کی حقیقت کھل گئی. اس دنیا کے اندر آخرت کی تیاری کے اندر لگ گیا. یہ ایک تو یہ ہو گئی دل کے اندر آ گئی. پھر یہ ہے کہ اس دل کے اندر جب شفافت آتی ہے، لطافت آتی ہے، پاکیزگی آتی ہے، تو اس وقت دل کے اندر کا ایک خاص احساس بیدار ہوتا ہے جس کو باطن کہا گیا ہے. اس باطنی احساس کے بیدار ہونے سے دل کی توجہ اللہ کی طرف ایسے رہنے لگتی ہے کہ وہ اللہ کی قدرت کو اپنے اندر ہر چیز میں مشاہدہ کرتا ہے. اس لیے اس کو فرما رہے ہیں کہ جب صاحب باطن شیخ ہوگا، پہلا درجہ صاحب دل ہوگا، تو اس سے دنیا کی محبت نکلے گی. دنیا کی محبت نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ غلط محبت نکلے گی، ناجائز خواہشات پر قابو پانا آ جائے گا. جائز منع کبھی نہیں کیا جائے گا، اس کا ادھر ہو جائے گا. لیکن جب اس کے اندر صلاحیت اور بڑھ گئی ہے اور صاحب باطن بن گیا ہے، تو اس کی صحبت میں کیا ہوگا؟ مولا کے لیے ہوگی. یعنی اس کی بھی دل کی توجہ مولا کی طرف رہنے لگے گی. آگے فرماتے ہیں، اے وہ شخص جو شیخ اور صدر نشین بن بیٹھا اور اخلاص والے مشائخ کے حالات میں گھسنے لگا، جب تک تو اپنے نفس، اپنی خواہش سے دنیا کا طالب رہے گا، بس تو بچہ ہے، شیخ بننے کے قابل نہیں ہے. یہ چونکہ خود اس چیز کو جانتے ہیں، صاحب دل ہیں، صاحب باطن ہیں، ان کے تجربات ہیں. اس زمانے کے اندر بھی انہوں نے دیکھا ہے کچھ مشائخ نقال بن جاتے ہیں، آج بھی ہیں، اللہ بچائے ان سے. اے وہ شخص جو شیخ بن گیا، صدر نشین بن گیا، یعنی بڑی یہ ہے نا، اور اخلاص والے مشائخ کے حالات میں گھسنے لگا، یعنی ان کی نقالی کرنے لگا، اخلاص والوں کی نقالی ظاہر بنا لیا. اندر وہی نفاق ہے، اندر وہی مال کی محبت ہے، اندر وہی دنیا کی محبت ہے، ان میں یہ گھسنے لگا، جب تک تو اپنے نفس اور اپنی خواہش سے دنیا کا طالب رہے گا، بس تو بچہ ہے، ابھی تیرا شعور بیدار نہیں ہوا. تو اپنے نفس، اپنی خواہش دنیا کا طالب ہے. یہاں بھی یہ چاہ رہا ہے کہ میں لوگ مجھے بزرگ سمجھیں تاکہ ان سے مجھے ہدیے ملیں، نذرانے ملیں، میرے دنیا کے کام بنے. اللہ مقصود نہیں ہے اس کا. اس لیے فرما رہے ہیں تو اپنے نفس کا تابع ہے، خواہش دنیا کا طالب ہے، بس تو بچہ ہے، ابھی شیخ بننے کے قابل نہیں. یہ محض طبیعت ہے، اپنی طبیعت کے پیچھے چل رہا ہے. بہت ہی کامیاب ہیں جو وہ نفوس جو دنیا سے اعراض کرے. دیکھیے، یہ بات آج سے ہزار سال پہلے کی ہے جب یہ فرما رہے ہیں. اس وقت یہ ہے تصفیہ جو فرما رہے ہیں، یہ ہے تزکیہ جو فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ بہت ہی کامیاب ہیں، ایسے لوگ بہت کم ہیں جو وہ نفوس جو دنیا سے اعراض کریں. ایسے مشائخ بہت کم ہیں جن کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے، یہ لوگوں پر محنت کر رہے ہیں مخلوق پر تاکہ ان کا بھی صحیح تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جائے، وہ بھی حقائق کو پہچان لیں، حقیقت پر آ جائیں. بہت کامیاب ہیں وہ نفوس جو دنیا سے ایراض کریں اور اس کو بمجبوری نہیں باختیار چھوڑ بیٹھے. یعنی مواقع ان کے پاس آئیں گے بہت سارے دنیا کی ناجائز کو کمانے کے ایسے ہیں، تو مجبوری کے ساتھ نہیں ہے. ایک تو جس کے پاس حالات ہی نہیں ایسے ہیں، اس نے کیا چھوڑا؟ چھوڑا وہ ہے، اختیار ہے، قدرت ہے، لیکن غلط کو اختیار نہیں کر رہا، ناجائز کو اختیار نہیں کر رہا، اللہ کی منشا کے خلاف نہیں چل رہا. اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جائز طریقے سے بھی دنیا پیش کی گئی. مشہور ہے نا کہ آپ کو فرمایا گیا کہ آپ چاہو تو بہت پہاڑ سونے کا کر دیا جائے، اور سونا بھی ایسا نرم آسانی سے نکال لو، اور پہاڑ بھی ایسا کہ جو چلے آپ کے ساتھ ساتھ جہاں چاہے. اتنی بڑی پیشکش کی گئی کہ سونے کا پہاڑ بن جائے اور موبائل چلے ساتھ ساتھ اور آسانی سے لے سکے. آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے ایک دن میں سیر ہو کے کھاؤں، اللہ کا شکر ادا کروں، ایک دن مجھ پر فاقہ آئے میں اس پر صبر کروں. یعنی اس کی بھی وہ جو جائز طریقے سے اللہ سے مل رہا ہے، اس کے اندر بھی اپنے آپ کو حقیقت کو جانتے ہوئے کہ یہ اصل نہیں ہے، یہ مشغول اپنے میں کر لے گا، یہ اللہ سے غافل کر دے گا، اس لیے آپ نے اس کو اختیار نہیں کیا. تو یہاں اس لیے فرماتی ہیں اللہ والے بھی جو ہیں وہ مجبوری میں دنیا کو نہیں چھوڑتے، لیکن کیا باختیار چھوڑ بیٹھتے ہیں. اور نفس کا مطمئنہ بن جانا کہ وہ قلب جیسا فرما بردار بن جائے، یہ تو بہت ہی نادر وجود ہے اور دور دراز ہے. نفس کی قسمیں ہیں، نفس امارہ جو جری ہے، جو با اختیار ہے، برائی کا حکم دیتا ہے اور برائی کرا کے چھوڑتا ہے، اس سے بچنا مشکل ہے، جری ہے. یہ سب سے پہلے نفس امارہ ہے، لیکن جب اس پر محنت ہوتی ہے یہ نفس لوامہ بنتا ہے. لوامہ بننے کے بعد یہ ہو جاتا ہے کہ اب اس کے دل کے اس کے اندر ایک ایسی صلاحیت آ جاتی ہے کہ غلطی کر کے پچھتاتا ہے، نادم ہوتا ہے، پشیمان ہوتا ہے، لیکن موقع ہاتھ سے جان نہیں دیتا. جب غلطی پھر کو موقع آئے تو پھر کر لے گا، لیکن پچھتائے گا. یہ ایک خوبی آ گئی ہے کہ غلط کا احساس ہو جاتا ہے اور پھر اللہ کے روتا گڑاتا ہے، لیکن پھر کر جاتا ہے. یہ نفس لوامہ ہے. پھر اس کے بعد تیسری حالت آتی ہے نفس مطمئنہ، یعنی اب اس کی قوت ٹوٹ گئی، اب یہ مغلوب ہو گیا، اب اللہ کی اطاعت پر جو ہے اس نے اطمینان پکڑ لیا. لیکن شوخی یہ بھی کرتا ہے، تحقیق ہے محققین کی، پھر بھی نگرانی کرنی پڑتی ہے. نفس مطمئنہ بننے کے بعد بھی نگرانی کرنی پڑتی ہے، لیکن اب حال یہ ہو گیا ہے جیسے بچہ شوخی کرے تو گھور لو بیٹھ جاتا ہے. ہمارا تو مقابلے پر آیا نا، لواما میں بھی جب دور لگا تو نہیں چھوڑا، وہ پچھتایا، توبہ کر لی، معاف کرا لیا. لیکن مطمئنہ میں اغلب اکثر اوقات میں تو بچے گا، کبھی شوخی کو دل جائے گا اس بچے کی طرح جیسے تھوڑا سا گھورا. یعنی اب اس کو روکنے کے لیے زور زیادہ نہیں لگانا پڑے گا، نگرانی کرنی پڑے گی. جیسے بچے کی نگرانی نہ کرو تو شیر ہو جائے گا اسی نافرمانی میں. تو پھر بھی اس کے لیے ہے نا، لیکن یہ فرما رہے ہیں اس لیے اس کی بات پر، نفس کا مطمئنہ بن جانا کہ وہ قلب جیسا فرما بردار بن جائے، یعنی اس کی سرشت ایسی ہو جائے جیسے دل کے اندر وہ پاکیزگی آ گئی ہے. یہ بہت ہی نادر وجود ہے، بہت کم ہے اور دور دراز دور ہے. یہ اپنے زمانے کی اعتبار سے جو ہم سے اچھا تھا اس وقت کے اعتبار سے فرما رہے ہیں اب کیا حال ہوگا، کیونکہ یہ تو نفس کے حق میں اسی وقت صحیح ہو سکتا ہے جبکہ دنیا آ کر اور مولا کے سوا ہر چیز سے اندھا بن جائے، کہ کسی پر بھی نظر التفات نہ رہے، نفس ایسا بن جائے کہ دنیا اور آکت اور مولا کے سوا ہر چیز سے کیا بن جائے، اندھا بن جائے. دھیان جائے ہی نہیں، التفات ہی نہیں. بندہ جتنا اپنے رب سے قریب ہوتا جاتا ہے اس کو خطرہ زیادہ اور خوف شدید ہوتا جاتا ہے. اللہ اکبر. بندہ جتنا اپنے رب سے قریب ہوتا ہے، یہ بات اب بارہ عرض کی جاتی ہے، رب سے دور کوئی نہیں ہے، رب سے دور کوئی نہیں. اس کی قدرت سے کائنات کا کوئی ذرہ باہر نہیں ہے، اس کے علم سے کوئی باہر نہیں ہے. خود فرمارے تمہاری شارق سے قریب ہوں تو دور کیسے ہوئے؟ یا قریب سے مراد کیا ہے؟ اس کی رضا کے قریب ہونا، اس کی خوشنودی کے قریب ہونا. اس لیے فرماتے ہیں بندہ جب رب سے قریب ہوتا ہے، اس یعنی جب اس کے دل کے اندر کا وہ ادراک صحیح ہوتا ہے، وہ پاکیزگی آ جاتی ہے، یہ محسوس کرتا ہے کہ میں اللہ کی رضا کے قریب ہوں، خوشنودی قریب ہوں، اس کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، خوف شدید ہوتا ہے. یہ نہیں کہ بے خوف ہو جاتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ پاک کی معرفت حاصل کرنے والا ہوں، اور تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا بھی ہوں. جتنی اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، یعنی وہ جتنا قریب اس کا قرب حاصل ہوتا ہے، اتنی خشیت زیادہ آتی ہے. یعنی اللہ کی عظمت کو، اس کی کبریائی کو، اس کی بڑائی کو پہچان کر ڈر رہتا ہے کہ اتنی عظیم ہستی کی ہلکی سی بھی نافرمانی، اس سے ڈرتا ہے. اس لیے کہ جتنا اپن رب سے قریب ہوتا ہے، خطرہ زیادہ ہوتا ہے، خوف شدید ہوتا ہے لوٹنے کا، مڑ جانے کا، اس لیے وہ اس سے رہتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ خطرہ بادشاہ کا وزیر کو ہوا کرتا ہے. وزیر زیادہ قریب ہے نا اس کو، زیادہ کیوں؟ وہ سب میں زیادہ بادشاہ کے قریب ہے. مومن خدا تک نہیں پہنچتا مگر اخلاص کے بدولت، بس اس وقت وہ خطرے میں ہوتا ہے. اللہ ہمیں بھی اخلاص نصیب فرما دے. آگے فرماتے ہیں کس طرح سیکھ سکتا ہے؟ تو حکمت کے گھر میں ہے، بس ہر فن کے لیے استاد بنانا ضروری ہے. علم طلب کر کہ اس کی طلب فرض ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھا یہ صفحہ دوبارہ آ گیا، ٹھیک ہے. اللہ والے بڑے خطرے میں ہیں، وہ آ رہا تھا نا کہ مومن اللہ تک نہیں پہنچتا مگر اخلاص کی بدولت، اس خطرے میں ہوتا ہے. اللہ والے بڑے خطرے میں ہیں یہاں تک کہ وفات پا کر اپنے رب سے، جب تک کہ وفات پا کر اپنے رب سے جاہ نہیں ملتے، ان کے خوف کو سکون نہیں ملتا. یعنی ڈر لگا ہی رہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ نفس ہم پر پھر غلبہ کر دے، شیطان ہمیں کہیں گمراہ نہ کر دے، اللہ پاک کی نظر ہم سے ہٹ نہ جائے. کیونکہ اللہ کی نظر جب تک ہم پر ہے، ہم بچے ہوئے ہیں، کوئی ہم سے ایسی لغزش نہ ہو جائے. اس لیے یہ ڈرتے رہتے ہیں، جب تک کہ وفات پا کر رب سے جا نہیں ملتے، ان کے خوف کو سکون نہیں ملتا. اس لیے فرمایا کہ مومن دنیا میں مستر رہتا ہے، اضطرار میں رہتا ہے، جب تک اللہ سے ملاقات نہیں کر لیتا. یعنی ایمان پر جب تک خاتمہ نہیں ہو جاتا، مومن اس سے ڈرتا رہتا ہے. اب دیکھیے، ہمارا خوف اور ہے، اللہ والوں کا خوف اور ہے. ہمارا خوف کیا ہے؟ مال نہ چھن جائے، عہدہ نہ چھل جائے، منصب نہ چھن جائے، یہ ہماری دنیا کی لذات نہ چھن جائیں. اللہ والوں کا خوف کیا ہے؟ اللہ سے ہم کہیں دور نہ ہو جائیں. ہمارے اللہ پاک ایسے محبوب بن جاتے ہیں کہ محبوب کی ناگواری بھی گوارا نہیں ہے، کوئی ناگواری نہ ہو جائے، اللہ پاک ہم سے ناراض نہ ہو جائے. لیکن جب اطمینان سے ایمان پر خاتمہ نصیب ہو جاتا ہے، پھر سکون مل جاتا ہے. اس لیے فرمایا جس نے اللہ تعالی کو پہچانا، اس کا خوف شدید ہو گیا. یہی خوف، اور یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میں اللہ کو تم سب سے زیادہ پہچانے والا ہوں، اور تم سب سے زیادہ اس سے ڈرنے والا ہوں. جتنی معرفت زیادہ ہوگی، اتنا اس کے اندر جو ہے خوف بھی زیادہ ہوگا، خشیت زیادہ ہوگی. حق تعالیٰ اپنے اولیاء کو آزماتا رہتا ہے تاکہ ان کو صاحب بنائے. اللہ کا نظام ہے، اپنے اولیاء کو آزماتا رہتا ہے تاکہ ان کو صاحب بنائے. بس وہ تبدیل اور تغیر سے ہر وقت برسر خوف رہا کرتے ہیں کہ دیکھیے اب کیا امتحان لیا جائے، اس میں کامیاب ہوں یا نہ ہوں. کیوں کہ جب دل بن جاتا ہے اور دل میں اللہ پاک کی عظمت اور بڑائی کا استحضار آ جاتا ہے تو اس وقت یہ کھل جاتی ہے کہ میرے افعال اپنے نہیں ہیں، اللہ مجھ سے کرا رہا ہے، اور اللہ اگر مجھے توفیق نہیں دے گا میں کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے وہ اس تبدیلی کے خوف میں رہتے ہیں کہ اللہ کی نظر ہم سے ہٹ نہ جائے، پھر ہم کیا کریں گے، دیکھیے اب کیا امتحان لیں گے، پتہ نہیں کامیاب ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہر وقت خائف رہتے ہیں. اگرچہ حمایت حفاظت حق کے سبق ان کی حالت امن کی، وہ مسترب رہتے ہیں اگرچہ ان کو چین عطا کیا گیا ہو. وہ ایک ذرہ ایک رائی کے دانے کے برابر حرکت اور ذرا سی غیر اللہ کی طرف سے توجہ اور تعالی کی طرف سے ادنا غفلت پر بھی اپنے نفسوں سے جنگ و جدال کرتے رہتے ہیں کہ اتنا بھی کیوں کیا. جتنا بھی حق تعالی ان کو سکون دیتا ہے اتنا ان کا دل اڑان ہوتا ہے، جتنا بھی ان کو تمنگری بخشتا ہے اس قدر اس کے محتاج بنتے ہیں، جتنا بھی ان کو امن بخشتا ہے اتنا ہی وہ خائف بنتے ہیں. جو جو ان کو عطا فرماتا ہے وہ بھیجتے ہیں، جو جو ان کو ہنساتا ہے وہ روتے ہیں، جس قدر بھی ان کو فرح دیتا ہے اتنا غمگین ہوتے ہیں کہ دوسروں کی طرح حالت کے پلٹ جانے اور انجام کے خراب ہونے ڈرتے ہیں. کہ ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ ان کا پروردگار احکم الحاکمین ہے، کہ جو کچھ وہ کرے اس سے باز پرس نہیں ہو سکتی. لا یسأل عما یفعل، اللہ جو کرے کسی کی طاقت نہیں کہ پوچھ سکے کیوں کیا. یہ ساری باتیں ذوقی ہیں. جب ذوق بیدار ہوتا ہے تو یہ ایک عجیب احساس بتایا ان کے احساسات پھر ایسے ہوتے ہیں. بس ابھی حالت منعقد فرما دے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، یہ خوف ہے. اور تو اے غافل، باوجود ہے کہ حق تعالی کا اس کی معصیت مخالفت سے مقابلہ کر رہا ہے بھی بے خوف بنا ہوا ہے. عوام کو بتا رہے ہیں کہ ایک تو معصیت میں ہے، نافرمانی گناہوں میں لگا ہوا، پھر مخالفت میں مقابلہ کر رہا ہے، پھر بے خوف بنا ہوا ہے. ان قریب تیرا امن مبدل بخوف ہو جائے گا. اللہ پاک کی جب پکڑ آئے گی تو بے خوف بن کے گناہ میں تو بڑھتا جا رہا ہے، اللہ اس کو بدل کے خوف مسلط کر دے. جیسے اب دیکھیے اللہ نے اپنی قدرت دکھائی ہے کہ دنوں کے اندر گلوبل شٹ ڈاؤن ایک خوف پوری دنیا پر ایسا مسلط کر دیا. انٹرنیشنل ٹریولنگ کی وجہ سے یہ کرونا کی وبا کیسے پھیلی ہے، یہ اللہ نے قدرت نہیں دکھائی کہ اتنی جو سپر پاورز، ساری سائنس ساری تحقیقات فیل ہو گئی، بے بس ہو گئی. ایک ادنا سا ایسا ٹائنیس جو ہے وائرس اللہ نے ایسا مسلط کر دیا کہ آج دیکھ لو. یہ ہے جو اللہ کب جب چاہتے ہیں. کسی کو پہلے پتا تھا ایسے ہو جائے گا، دیکھ لو. اس لیے فرماتے ہیں کہ حق تعالی کی معصیت اور مخالفت سے مقابلہ کر رہا ہے پھر بے خوف بنا ہوا. ان قریب تیرا امن مبدل بخوف ہو جائے گا، یہ ہو گیا. تیری وسعت تنگ دستی بن جائے گی، آج دیکھ لو نظر آ رہی. تیری عافیت مرض بن جائے گی، تیری عزت ذلت بن جائے گی، تیری بلندی پست ہو جائے گی، تیری تمنگری افلاس بن جائے گی. جان لے کہ قیامت کے دن تجھ کو عذاب خداوندی سے امن و امان دنیا میں اس سے تیری خوف کے مقدار پر حاصل ہوگا. آنکھ میں تیرا خوف، دنیا میں تیری امن کے مقدار پر ہوگا. جتنا یہاں خوف رہا تھا اتنا وہاں امن ملے گا. جتنا اللہ سے ڈرتا رہا کہ اس کی نافرمانی نہ ہو جائے، میری کسی فیل سے اللہ پاک کو ناگواری نہ ہو جائے، بچتا رہا اتنا وہاں پر امن ہوگا. اور جتنا یہاں خوف رہا اتنا وہاں امن ملے گا، اور جتنا یہاں مطمئن رہا وہاں خوف لاحق ہوگا. یعنی اس سے مطمئن ہو کر اور نافرمانی میں لگا رہا، مطمئن رہا کہ کیا ہوگا، اتنا وہاں پر پھر خوف لاحق ہوگا. مگر تم تو سمندر دنیا میں غرق اور غفلت کے کنویں کی تہ بیٹھے ہوئے ہیں. تم سمندر دنیا میں غرق اور غفلت کے کنویں کی تہ بیٹھے ہوئے، بس ضرور ہے کہ تمہاری زندگی چوپایوں کی سی زندگی. آج ہماری زندگی کیا ہے؟ چوپایوں کی زندگی ہے کہ بجز کھانے پینے جمع کرنے اور سو رہنے کے کچھ بھی نہیں جانتے. تمہاری حالتیں اہل دل حضرات بھی کھلی ہوئی ہیں, اللہ والے دیکھ رہے ہیں تمہاری حالت جو ہے کہ دنیا کی حرص اس کے جمع کرنے اور طرح طرح رزق کی طلب نے تم کو حق تعالیٰ کے رستے اس کے دروازے روک دیا ہے. اے وہ شخص جس کو اس کی حرص نے خوار کر رکھا ہے, اگر تو اور ساری زمین کے بشندے بھی جمع ہو جائیں کہ جو شاید تیری قسمت میں نہیں ہے اس کو تیرے کھینچ لائیں, ہرگز قادر نہیں ہو سکے گے. بس تجھ کو چاہیے کہ جو کچھ تیری مقصوم میں لکھا جا چکا ہے اور جو کچھ مقصوم میں نہیں لکھا گیا دونوں کی حرص چھوڑ دے کہ مقصوم جائے گا نہیں, غیر مقصوم آئے گا نہیں. یہ ایک یقین کی بات ہے, اللہ جس کو یقین نصیب فرما دے کہ میری قسمت میں لکھ دیا ہے وہ کہیں جائے گا نہیں, جو نہیں ہے وہ آئے گا نہیں. عقل مند کے لیے کیوں کہ پسندیدہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا وقت ایسی چیز میں ضائع کرے جس سے فراغت ہو چکی. اپنے دل سے مخلوق کو نکال ڈال, اور نہ اپنے نفع نقصان میں نظر کر, نہ عطا و بخل میں, نہ مدہ و مذمت میں, نہ اکرام و امانت میں, نہ توجہ بے توجہ میں. اعتقاد رکھ کہ نقصان و نفع باوجود ہے کہ حق تعالی کا اس کی معصیت اور مخالفت سے مقابلہ ہو رہا ہے پھر بھی بے خوف بنا ہوا ہے, عنقریب تیرا امن مبدل و خوف ہو جائے گا, تیری وسعت تنگ دستی بن جائے گی, تیری حالت عافیت مرض بن جائے گی, تیری عزت ذلت بن جائے گی, تیری بلندی پست ہو جائے گی اور تیری تونگری افراد بن جائے گی. جان لے کہ قیامت کے دن تجھ کو عذاب خداوندی سے امن و امان دنیا میں اس سے تیرے خوف کی مقدار پر حاصل ہوگا, اور آخرت میں تیرا خوف دنیا میں تیری امن کی مقدار پر ہوگا. جتنا یہاں خوف رہا اتنا ہی وہاں امن ملے گا, جتنا یہاں مطمئن رہا اتنا ہی وہاں خوف لاحق ہوگا. مگر تم تو سمندر دنیا میں غرق اور غفلت کے کنویں کی تہہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا یہ دو دو صفحے آ رہے ہیں, پھر وہی آگے آگے سب اللہ ہی کی طرف سے ہے, اور بھلائی اور برائی سب اسی کے ہاتھ میں ہے, اس کو مخلوق کے ہاتھوں جاری کرا دیتا ہے. بس جب یہ محقق ہو جائے گا تو خلق اور خالق کے درمیان تو سفیر بن جائے گا کہ ان کا ہاتھ پکڑ کے اس کے دروازے تک پہنچائے گا, اور ان کو ایسا دیکھے گا وہ تمہارے اعتبار سے معدوم ہے. اپنے پروردگار کی معصیت کرنے والوں کو جنون و جہالت کی آنکھ سے دیکھے گا کہ بیچارے دیوانہ اور نادان ہونے کے سبب تباہ ہوئے ہیں, بس ان کی دل دہی اور ان کا علاج کرے گا اور ان کی ایزاؤں پر صبر کرے گا. اپنے پروردگار کے فرما بردار ہی سمجھدار علماء ہیں, اپنے پروردگار کے نافرمان ہی جاہل اور دیوانے ہیں. اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمیں بھی حقیقت نصیب فرما دے, اللہ ہمیں بھی حق اور باطل کی پہچان کرا دے. تو یہ تصفیہ اس لیے ہے, یہ محنت اس لیے ہے کہ دل کی وہ جو اصل آنکھ ہے وہ کھل جائے. یہ دل کی آنکھ کب کھلے گی؟ جب اپنے منفی جذبات پر مغلبہ پانا سیکھ لیں گے. یہ صفائی کب ہوگی؟ جب ہم دل سے چاہیں گے کہ ہمارے اندر یہ شفافت آئے, لطافت آئے, پاکیزگی آئے, دل کی آنکھیں کھلیں. جب دل کی آنکھیں کھلیں گی یہ دل دیکھنے والا بنے گا, یہ دل جو ہے یہ اللہ کے طرف متوجہ رہنے والا بنے گا. تو اللہ پاک جو ہے سے مانگیں کہ اللہ ہمارے دلوں کی بھی ایسے ہی کامل اصلاح فرما دے. اسی کے لیے جو ہے ایک طریق یہ بھی ہے دل کے اس احساس کو بیدار کرنے کے لیے ذکر کی کثرت, جس کی مشق کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں. ہمارے ہاں جو طریقہ ہے ذکر قلبی جو ہے یہ بھی اسی لیے ہے ذکر قلبی, تاکہ دل ذکر کی کثرت سے مذکور جس کو یاد کر رہے ہیں, جس کا نام لے رہے ہیں, اس کے متوجہ رہنے کا عادی ہو جائے. ہمارے ہاں ذکر قلبی کی مشق ہے, ذکر خفی کی مشق ہے, دل میں چپکے چپکے اللہ کو یاد کرنا, اور اس کا مستقل حکم بھی ہے. وقت کو ربا کافی نفسے کا تدر و خیفتن و دون الجہر من القول بالغدو والآصال ولا تقم من الغافلین, فرمایا جا رہا ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو, اپنے دل میں آجزی کے ساتھ اور پکارے بغیر, یعنی چپ کے چپ کے, اور صبح بھی یاد کرو اور شام بھی یاد کرو, غافلی میں سے نہ ہو. تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے, اس دل میں چپ کے چپ کے کثرت سے اللہ کی یاد بسا لو. میں بار بار عرض کرتا ہوں, یہی نہیں کہہ رہا, کیونکہ آج مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ جو جس طریق پر ہے کہتے ہیں بھائی یہی ہے, نہیں یہ بھی ہے. یہ مختلف طریقے علاج کی ہیں, جیسے جسمانی امراض کے طریقے ہیں ایسے روحانی امراض کے طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ بھی ہے جو نقشبند میں ہم جس کی مشق کرتے ہیں, اور اس کا مشکل حکم بھی آگے ہے. تو اس لیے ہمارے ہاں ذکر قلبی کی, ذکر خفی کی مشق ہے, ایک طریقہ یہ بھی ہے. اور یہ تصور کی ایک مشق ہے کہ تصور سے اپنے دل پر لفظ اللہ لکھنا یا لکھا ہوا تصور کرنا ہے, اور تصور سے اپنے ارادے سے دل میں تکرار کرنی ہے, اللہ وذکر اسم ربی کا وتبتل الیہ تبتیلا, فرما رہے ہیں رب کو اس کے نام سے یاد کرو اور تبتل کے ساتھ, یعنی علیحدگی میں بیٹھ کر. یعنی یہ جو صلاحیت حاصل کرنی ہے اپنے نفس کو مغلوب کرنے کے لیے اور شیطان سے بچنے کے لیے اور فضاؤں کے گندے اثرات سے بچنے کے لیے, اس کے لیے ہمیں کچھ وقت تنہائی میں نکال کر اپنے دل کے اندر اس مبارک نام فتبارک اسم ربی کا, فرما رہے رب کا اسم جو نام ہے بڑا متبرک ہے, اس کو دل پر نقش کر کے اس کی دل میں تکرار, تاکہ اس سے اسم سے مسمی کی طرف جس کا نام لے رہے ہیں دھیان خیال رہنے لگے. تو یہ اللہ سے مانگے, جس سے مقصود ہے دل میں شفافت, لطافت, پاکیزگی, قوت, ہمت اللہ ہمیں عطا فرما دے. یہ تصور سے مشق ہے کہ اپنے ارادے سے تصور کرتے ہوئے, یا تصور کرے کہ لفظ لکھے اللہ جو رنگ جس کو اچھا لگے, یا تصور کے قلم سے لکھیں اور اپنے ارادے سے دل میں تکرار کریں اللہ. حافظ کی طرح جو قرآن کو سینے میں محفوظ کرنے کے لیے قرآن کی آیات کی تکرار کرتا ہے, ایسے اللہ کے مبارک نام کی دل میں تکرار کریں کہ جس کا نام لے رہے ہیں, جس کو پکار رہے ہیں, جس کو یاد کر رہے ہیں, اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں رگ رگ ریشے میں ایسے سما جائے کہ تنہائیوں کے اندر بھی ایسے یاد رہے جو ہمیں اس کی ہر اطاعت پر ڈال دے, ہر نافرمانی سے روک دے, یعنی ہمیں حرام کاموں سے روک دے. اب تھوڑی دیر کے لیے اس کی مشق کر لیتے ہیں. جیسے عرض کیا نا کہ تصور سے لکھا ہوا دیکھیں یا تصور سے لکھیں اور اپنے ارادے سے, اب اس کی تکرار تھوڑی دیر کے لیے ہم کر لیتے ہیں. اللہ تھوڑی دیر اس کی مشق کر لیں. وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئات ألف ألف مرة, يا أول الأولين يا آخر الآخرين, يا ذا القوة المتين, يا راحم المساكين, يا أرحم الراحمين, يا حي يا قيوم, لا إله إلا أنت, برحمتك نستغيث, أصلح لنا شأن كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا الى حبك. اللهم طهر قلوبنا عن النفاق, اللهم طهر قلوبنا عن غيرك, ونور قلوبنا بنور معرفت والیقین. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم ایماننا وسلم اسلامنا وثبت اقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انا نسألك سعادة الدارين ونعوذ بك من شقاوة الدارين. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.